نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جسے آیت الکرسی بھی کہتے ہیں. احادیث کے اندر اس آیت کی بڑی فضیلت آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی، معوذتین، آخری دو سورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو تین مرتبہ پڑھ کر رات کو سو جائے تو صبح تک اس شخص کی، اس کے مال کی، اس کے گھر کی اللہ تعالیٰ نگرانی کرتا رہتا ہے. دشمن سے اس چیز کو محفوظ کر کے رکھتا ہے. اس آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت اسی ایک اللہ کے لیے جو زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے. زندہ تو اس وقت میں بھی ہوں، اس وقت آپ بھی زندہ ہیں، مگر ہماری زندگی کی ایک حد ہے، اس کے بعد ختم ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ کرو اس ذات پر جو زندہ ہے. آگے کیا فرمایا؟ لا یموت، وہ زندہ جس پر موت نہیں آنی، اس پر بھروسہ کرو، اس پر توکل کرو، جو زندہ ذات ہے جس پر موت نہیں آنی. لا تأخذه سنة ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور کسی کی نہیں۔ انسان کو نیند آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری خلائق میں افضل ترین لوگ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، ان کو بھی نیند آتی تھی۔ مخلوق کو نیند نہ آئے تو بے قرار ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند نہیں آ رہی تھی، آپ کروٹیں بدل رہے تھے، پہلو تبدیل کر رہے تھے، آدھی رات ہو گئی، آخر پیغمبر علیہ السلام آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم غارت النجوم وحدات العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنۃ ولا نوم انم عینی، اے اللہ رات کا ایک حصہ ختم ہو چکا ہے، ستارے کہاں سے کہاں پہنچ چکے، دنیا والے سو چکے ہیں، تو اس لیے نہیں سویا کہ تو حی قیوم ہے، لیکن میں بے قرار ہوں، انم عینی مجھے سلا دے، اے اللہ تو مجھے سلا دے۔ معلوم یہ ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ سلایا تو کوئی سو نہیں سکتا، اللہ کسی کو نہ جگایا تو کوئی جاگ نہیں سکتا۔ یہ پوری کائنات کی امام ہے، نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، اللہ سے درخواستیں کر رہے ہیں، انم عینی اے اللہ مجھے سلا دے، تیرے حکم کے بغیر میں سو نہیں سکتا۔ امام عطا رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، مفتی مکہ ہیں، تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، اور قربان جائیں اس شخص کے علم پر، امام عطا بن رباح اتنا اللہ نے علم کو علم دیا تھا کہ یہ ہیں تابعی مگر علم میں بعض صحابہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ ایک دن رات کو اٹھے، آنکھ کھلی، ان کے کان میں ایک آواز گونجی، وہ آواز کس کی تھی؟ ان کی لونڈی کی تھی۔ وہ اپنے مصلے پر بیٹھے، اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ یہ تو مجھے پتا چل گیا کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ تو مجھے یقین آ گیا ہے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، جب تو مجھ سے محبت کرتا ہی ہے تو اے اللہ تو میرے گناہوں کو معافی کر دے۔ امام عطا رحمہ اللہ نے اپنی اس لونڈی سے کہا، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تو اس سے محبت کرتا ہے؟ تیرے دعا کرنے کا انداز صحیح نہیں، تجھے یوں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میں تو اس سے محبت کرتی ہوں، تو جانتا ہے کہ میں کتنا تو اس سے محبت کرتی ہوں، لہذا اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن تو نے یہ کہا کہ اللہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے مجھے معاف کر دے، یہ کیسے پتا چلا کہ اللہ تو اس سے محبت کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تو اس سے ناراض ہو۔ اس لونڈی نے کہا، ابھی ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہا اس لیے جب آدھی رات ختم ہوئی اللہ نے تہجد کے لیے مجھے اٹھا دیا، اور وقت کے ایک عظیم محدث مفتی مکہ اپنے بستر پر سویا ہوا ہے، اللہ نے ان کو نہیں اٹھایا، اس کے بستر کے قریب ایک لونڈی کا بستر ہے، اللہ نے اس کو اٹھا دیا کہ تو تہجد کی نماز پڑھ لے، میں اس سے سمجھ گئی کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ امام عطا اس لونڈی کے عقیدے پر اتنا خوش ہوتے ہیں، اسی وقت اس لونڈی کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کسی کو نہ سلائے کوئی سو نہیں سکتا، اللہ کسی کو نہ جگائے کوئی جاگ نہیں سکتا۔ سونے کے معاملے میں، جاگنے کے معاملے میں پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، پوری کائنات اسی کے لیے ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان ہے، زمین ہے، وما بینہما وما تحت الثرا، یہ پوری کائنات اللہ کے لیے ہے۔
من والذی یشفع عندہ الا باذنہ. آیت کریمہ کے اس حصے پر آج کی گفتگو ہونی ہے. اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. من والذی یشفع عندہ الا باذنہ, فرمائے وہ کون ہے جو کسی کی سفارش کر سکے, وہ ہے کون مجھے بتاؤ. من والذی, وہ کون ہے, کسی فرشتے کا نام لو, کسی جن کا نام میرے سامنے پیش کرو, کسی نبی کا میرے سامنے نام لو, کسی ولی کا میرے سامنے لو, وہ ہے کون. من والذی, وہ کون ہے, یشفع عندہ, جو اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کرے, اللہ اس کو معاف کر دے, اس کے گناہوں کو معاف کر دے. فرمایا کوئی بھی نہیں, نہ کوئی نبی ہے, نہ کوئی ولی ہے, نہ کوئی فرشتہ ہے, نہ کوئی جن ہے, کوئی بھی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا. الا باذنہ, ہاں جس کو میں کہوں گا اور جس کے حق میں کہوں گا اس کے حق میں وہی سفارش کرے گا. جس کو میں کہوں گا اور جس کے لیے کہوں گا, میں جس نبی سے کہوں گا, میں جس نیک بندے سے کہوں گا کہ تو نے میرے اس بندے کے حق میں سفارش کر لی ہے, اشارہ دونوں طرف میں کروں گا تو وہ تو سفارش کرے گا, اس کی تو شفاعت ہے, مگر نہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی کسی کے حق میں شفاعت نہیں کر سکتا. شفاعت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے, اس مسئلے کا عقیدے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ہمارا یقین ہے کہ قیامت کے میدان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کی شفاعت کریں گے, دو طرح کی سفارش کریں گے. ایک شفاعت کبرا ہے, ایک ایسی شفاعت ہے, سفارش ہے, جس کے اندر پوری مخلوق شامل ہوگی, آدم کی پوری اولاد شامل ہوگی. ان سب کے لیے محمد مصطفیٰ شفاعت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو شفاعت کبرا کہتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا, اور حدیث میں آتا ہے اس سورج کو قیامت کے دن 10 سال کی گرمی جمع کر کے ایک ہی دن میں دے دی جائے گی. 10 سال کے اندر اس کے اندر جو گرمی پیدا ہوتی ہے, 10 سال کی گرمی کو جمع کر کے اس دن اللہ تعالیٰ سورج کے اندر جمع کر دے گا. یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر کتنا گرمی, پھر جب اس کے اندر 10 سال کی گرمی آ جائے گی, میرے بھائیوں کیا صورتحال ہوگی, عجیب کیفیت ہوگی. بے دین لوگ, بد عمل لوگ, بد کردار لوگ گرمی کو برداشت نہ کرتے ہوئے پسینے میں غرق ہوں گے. اور آپ نے حدیث سنی, وہ پسینہ دنیا کا پسینہ نہیں ہوگا, دنیا کے اندر پسینہ آتا ہے کچھ, جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے, مگر اس پسینے کے اندر عذاب ہوگا, ایسا عذاب کہ طبرانی کی حدیث ہے, پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو پسینے میں غرق ہوں گے وہ اللہ سے کہیں گے, یا رب ارحنی ولو الی النار, اے اللہ اس پسینے سے بچا لے, بھلے اس کے بدلے ہمیں جہنم میں ڈال دے. اتنا شدید پسینہ ہوگا. لیکن پیغمبر اسلام فرماتے ہیں فاما المؤمنو, لیکن مومن کو قیامت کے میدان میں اس کی صورتحال ایسی ہوگی جس طرح دنیا کے اندر کسی آدمی کو نزلہ ہو جاتا ہے, وقت کسی طرح مومن کی کیفیت ہوگی گویا کہ اس کو نزلہ یا زکام ہو گیا ہے, اور بے دین آدمی جو ہے پسینے میں غرق. عجیب کیفیت ہے, اب کوئی حساب و کتاب نہیں ہو رہا. حدیث میں آتا ہے پورے انبیاء کی امتیں جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی کہ آپ نسل انسانیت کے باپ ہیں, آپ کی وہ عزت ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے مبارک ہاتھوں سے پیدا کیا ہے, اللہ نے آپ کو جنت میں جگہ دی, آپ ہمارے حق میں اتنا سفارش کریں کہ حساب و کتاب ہونا چاہیے تاکہ جو لوگ جنتی ہیں وہ جنت میں جائیں, جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں جائیں. آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں, آج اس میدان کے اندر میں یہ جسارت نہیں کر سکتا, میں یہ جرت نہیں کر سکتا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, آج اللہ تعالیٰ ایسے غصے میں ہے کہ ایسا غصہ نہ آج سے پہلے کبھی آیا ہے نہ کبھی بعد میں آئے گا. اور غصے کی یہ کیفیت کوئی معمولی نہیں. آج بھی لوگوں کے گناہوں پر اللہ ناراض ہوتا ہے, مگر قیامت کے وقت سب سے زیادہ غصہ ہوگا. غصے کی کیفیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں, اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت, کہ جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں نگاہ ڈالے گا کہ کوئی ہے میری بات کرنے والا, اور ایک اللہ کی بات کرنے والا, جب تک اللہ تعالیٰ کو ایک بھی نظر نہیں آئے گا کہ میری زمین پر ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو میری بات کرنے والا ہو, اللہ کو آج ایسا غصہ آئے گا, ایسا غصہ آئے گا, اس غصے میں اللہ تعالیٰ آسمانوں کو توڑ دے گا, زمینوں کو برباد کر دے گا, پوری ہستی کو تحس نحس کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے, اور غصے میں آ کر اللہ تعالیٰ حکم دے گا جلدی کرو, ان قبروں والوں کو بھی نکالو, پوری کائنات کو میرے سامنے جمع کرو, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں پیدا کس نے کیا اور تم کیا کر رہے ہو. آدم علیہ السلام کہتے ہیں آج ہماری ہمت نہیں, آج تم نے نہیں دیکھا. غصے میں آ کر اللہ تعالیٰ نے پورے آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھایا ہوا ہے, پوری زمینوں کو دوسری انگلی پر اٹھایا ہوا ہے, پہاڑوں کو ایک اور انگلی پر اٹھایا ہوا ہے, سمندروں کو اٹھایا ہوا ہے, پورے جانور اللہ تعالیٰ نے انگلی پر اٹھا رکھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر پوچھ رہا ہے, لمن الملک اليوم, لمن الملک اليوم, این الجبارون, این السلاطین الامر, دنیا کے حکمران کہاں ہیں, دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں. آج بتائیں بادشاہت کس کی ہے, حکومت کس کا ہے, آرڈیننس کس کا چلے گا, بتاؤ تو صحیح. کوئی جواب بھی نہیں دیتا. اللہ خود سوال بھی کرتا ہے جواب بھی دیتا ہے. للہ الواحد القہار, آج میری حکومت ہے کسی اور کی نہیں ہے. آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے, نوح علیہ السلام جواب دے دیں گے, ہر پیغمبر جواب دے دے گا. آج پوری امتیں محمد مصطفیٰ کے سامنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مشورہ کس نے دیا؟ یہ مشورہ دو پیغمبروں نے دیا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیا. جب یہ لوگ ان کے پاس گئے, انہوں نے رہنمائی کی کہ جاؤ اس خوش نصیب نبی کے پاس جاؤ جو سب سے آخر میں آئے, اور جنہوں نے سب سے پہلے جنت میں جانا ہے, جو پوری کائنات کے امام بن کر آئے ہیں, ان کے پاس جاؤ. نبی علیہ السلام کے سامنے یہ ساری امتیں جمع ہیں, صرف پیغمبر کی امت نہیں, پوری انبیاء کی امتیں جمع ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے آگے وہ درخواست کریں گے میں کیا کروں گا, اللہ کے عرش کے آگے میں سجدہ کروں گا. سجدہ کتنا لمبا ہوگا؟ فرمایا دنیا کے جو دن ہیں ان کے اعتبار سے 7 دنوں کا میں سجدہ کروں گا. 7 دنوں کا سجدہ. کتنے مہربان نبی, کتنے شفیق نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. 7 دن کا سجدہ اللہ کے عرش کے آگے کروں گا, اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں وہ دعائیں ڈالے گا جو آج بھی مجھے دعائیں یاد رہی ہیں. 7 دن کا لمبا سجدہ کروں گا, دعائیں پڑھوں گا, اس کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, ارفع رأسک سل توتا وقفا تشفع, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے, جو کچھ مانگتے ہو مانگیے, سفارش کیجیے, آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. یہ ہے شفاعت کبریٰ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ سے اتنا کہوں گا کہ اے اللہ یہ لوگ پریشان حال ہیں, اے اللہ حساب و کتاب ہونا چاہیے, جو جنتی ہیں وہ جنت میں چلے جائیں, جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں. فرمایا صرف یہی درخواست کروں گا اور کوئی بات نہیں کہوں گا. اللہ اسی وقت فرشتوں کو اعلان کر دے گا جلدی کرو, حساب و کتاب کا معاملہ تیار کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. یہ برحق ہے. ایک شفاعت تو یہ ہے, دوسری شفاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے. کن کے لیے کریں گے؟ وہ اپنی امت کے گنہگار لوگوں کے لیے کریں گے. جن کی نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، اچھے کام بھی کیے برے کام بھی کیے، مگر ان کے برے کام اچھے کاموں سے کچھ زیادہ ہو گئے، ان کے گناہ نیکیوں سے کچھ بڑھ گئے، ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہے ہیں، ان کے حق میں بھی اللہ کی اجازت سے محمد مصطفیٰ شفاعت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بارے حدیث میں آتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی علیہ السلام کی باری میرے گھر تھی، رات کو سو کر اٹھے اور نبی علیہ السلام والسلام نے اپنا خواب سنایا جو میری رات نبی علیہ السلام والسلام نے دیکھا تھا. فرمایا ام حبیبہ، رات میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے آنے والے امت کے لوگوں کے حالات مجھے دکھلائے ہیں. میں نے دیکھا کہ جو دور قیامت کے جتنا قریب آئے گا اتنا وہ بدترین دور ہوگا، میری امت سے بڑے گناہ ہوں گے، بڑی غلطیاں ہوں گی، میں بڑا افسردہ ہو گیا. فاحزنانی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ام حبیبہ مجھے میرے خواب نے پریشان کر دیا، خواب کے اندر میں پریشان ہو گیا کہ یہ بھی میری امت کے لوگ ہیں، ان سے یہ گناہ ہو گئے، ان سے یہ گناہ ہو گئے، یہ پورا نقشہ میں نے دیکھا، پریشان ہو گیا. اور وہی میں نے خواب کے اندر اللہ سے ایک درخواست دی، سالتہ ان یولینی فیہم شفاعت یوم القیامہ. میں نے کہا اللہ، میری درخواست یہ ہے کہ میری امت کے جو گنہگار لوگ ہیں ان کے حق میں مجھے تو اجازت دے تاکہ قیامت کے دن میں شفاعت کر سکوں. ففعل، اللہ نے کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شفاعت کا حق دے دیا ہے، آپ اپنی امت کے گنہگار لوگوں میں شفاعت کرنا، آپ کی شفاعت کو ہم قبول کریں گے. ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن اپنی امت کے گنہگار لوگوں کے لیے سفارش کریں گے. عبد الرحمن بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم ایک قافلے کی شکل میں اللہ کے نبی کے پاس گئے اور ہمارے قافلے میں ایک شخص مسلمان نہیں تھا، سارے کافر سارے مشرک. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جب بیٹھے تو ہمارے دل میں جتنے بھی لوگ تھے سب سے بدترین نفرت محمد مصطفیٰ کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو ہی نبی علیہ السلام نے اپنی پیاری پیاری گفتگو شروع کی، اللہ نے ہمارے دلوں میں محمد کی محبت ڈالنا شروع کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی محبت کہ جس وقت ہم اس مجلس سے اٹھے تو ہم نے یہی اندازہ لگایا کہ اس وقت کائنات کے اندر اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کی محبت محمد مصطفیٰ کی محبت کے برابر ہو. ہم نے اسلام قبول کر لیا. ہمارے ایک ساتھی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، الا سألت ربک ملکاً کملک سلیمان، اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے اللہ سے کوئی بادشاہت نہیں مانگی جس طرح سلیمان کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، آپ نے کوئی حکومت نہیں مانگی؟ فضحک رسول اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگ گئے، ہنسنے لگ گئے اور فرمایا، ولعل لصاحبکم عند اللہ افضل من ملک سلیمان، اللہ نے تمہارے ساتھی کو وہ عزت دی ہے، وہ مقام دیے ہے جو سلیمان کی حکومت سے زیادہ عزت والی ہے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، ان اللہ تعالی لم یبعث نبیا الا آتاہ دعوتا، اللہ نے دنیا کے اندر جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ہر نبی کو اللہ نے دعوت کا ایک حق دیا تھا کہ تم دعا مانگو میں اللہ دعا قبول کروں گا. فمنہم من دعا علی قومہ اذ اعطوا فاہلکوا، بعض انبیاء نے اس حق کے دعا کو استعمال کیا اپنی قوم کے اوپر، جب قوم نے بغاوت کی، قوم نے نافرمانی کی، تو بعض نبیوں نے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس قوم کو تباہ کر دے، اس کو برباد کر دے. اللہ نے اس پیغمبر کی بد دعا پر اس امت کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا. ہر نبی اپنے اپنے دور میں دعا مانگتا رہا. فاستبعتها عند ربی شفاعتا لامتی یوم القیامہ، جب میری باری آئی اللہ نے مجھے بھی حق دیا، میں نے اس حق کو اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے، جب قیامت کا میدان آئے گا میری امت کے گناہگار لوگوں کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، وہی حق کے دعا استعمال کرتے ہوئے ان کو نجات دلانے کی کوشش کروں گا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گنہگار لوگوں کی شفاعت کریں گے، لیکن آئیے ذرا اس بات کی وضاحت ہو جائے، یہ گنہگار لوگ کون ہیں؟ یہ گنہگار لوگ کون ہیں جن کی قیامت کے دن نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے؟ ان کے گناہ کتنے ہیں؟ ان کی کون سی غلطیاں ہیں؟ یہ ہیں کون؟ حدیث میں آتا ہے اوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور اپنے ایک سفر کا بڑا طویل واقعہ بیان کرتے ہیں جو کہ حدیث کے اندر آتا ہے، اور یہ وہ سفر ہے جس سفر میں ان کے ساتھ محمد مصطفیٰ بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک رات آئی، آدھی رات تک ہم سفر کرتے رہے، تھک گئے، جس ٹوٹ گیا نبی علیہ السلام نے ہمارے چہروں سے بھانپ لیا کہ یہ تھک چکے ہیں، اب آرام کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ یہی اس میدان کے اندر خیمے گاڑ دیے جائیں، جانوروں کو باندھ دو اور آرام کرو، صبح کو پھر ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ خیمے زن ہو گئے، جانور باندھ دیے گئے اور لوگ سو گئے۔ اور بن مالک کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آ رہی، ارکت عینایا فلم یاتنی النوم، میری کیفیت یہ تھی، نیند میرے قریب نہیں آ رہی، عجیب کیفیت ہے۔ اٹھا اپنے بستر سے، میں نے دیکھا سناٹا ہے، خاموشی ہے، سب سو چکے، حتیٰ کہ میری نگاہ جانوروں پر پڑی، وہ بھی اپنے سر زمین پر لگا چکے تھے، آرام کر رہے ہیں، مگر مجھے نہیں نیند آ رہی ہے۔ وہی بات، اللہ جس کو سلا دے اور اللہ جس کو نہ سلائے۔ میں نے سوچا کیا کروں، نیند تو نہیں آ رہی، اب کیا کرنا چاہیے؟ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ نیند تو ویسے نہیں آ رہی، کیوں نہ ہو، جو رات کا حصہ باقی ہے اس کو گزاروں کس طرح؟ سیدھا اس خیمے کے پاس جاتا ہوں جس خیمے میں محمد مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، تاکہ رات کا اس حصے کو پیغمبر کے خیمے کی چوکیداری میں گزار دوں۔ کیا محبت تھی ان صحابہ کو، کیا عقیدت تھی محمد مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں وہاں سے خیمے کراس کرتا ہوا، کراس کرتے کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے ابھی قریب ہی پہنچا تھا کہ میں نے ایک سیاہی دیکھی، ایسے لگا کوئی چیز ہے، کوئی تنہ ہے۔ جب میں قریب گیا تو دیکھا دو صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، فَإِذَا هُمْ، وہ کون ہیں؟ ابو عبیدہ بن الجراح ومعاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما۔ ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے سے تھوڑا سا ہٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں قریب کیا، میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ انہوں نے بھی وہی بات بتائی جو بات میرے دل کی تھی کہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے سوچا کہ آج رات نبی علیہ السلام کے خیمے کی چوکیداری کرتے ہوئے گزاریں گے۔ یہ تین صحابہ، انہوں نے سوچا کہ کہیں ہماری اس تھوڑی تھوڑی آواز سے نبی علیہ السلام بیدار نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں۔ قریب ہی ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ بیٹھے بھی رہیں، آپس کی دینی گفتگو بھی ہوتی رہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکیداری بھی کرتے رہے۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، ہم نے اچانک دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے سے باہر نکلے اور خیمے سے باہر کھڑے ہو کر وہیں سے رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی، فرمایا ہا ہنا ابو عبیدہ بن الجراح، یہ بتاؤ اس درخت کے نیچے ابو عبیدہ بن جراح ہے کہ نہیں؟ یہ سب بات نبی علیہ السلام وحی کے ذریعے کر رہے ہیں۔ وحی آئی، وحی کے ذریعے سب کچھ بتایا گیا۔ قلنا نام یا رسول اللہ، ہم نے آواز دی، جی ہاں اس درخت کے نیچے ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، بمعاذ بن جبل۔ قلنا نام یا رسول اللہ، معاذ بن جبل ہیں؟ جی ہاں موجود ہیں۔ وعوف بن مالک، اوف بن مالک بھی ہیں؟ قلنا نام یا رسول اللہ، جی ہاں ہم تینوں اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھا سوال نہیں کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام ہماری طرف آ رہے ہیں, قریب آ گئے. قریب آنے کے بعد فرمایا ابھی میرے پاس وحی آئی تھی, یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تم تین میری رکھوالی کے لیے بیٹھے ہو. مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ لوگوں کو صبح کو بتانا, اے پیغمبر ان تینوں کو ابھی جا کر یہ وحی سنا دو. وحی کیا ہے؟ خیرنی ربی آنفا, ابھی اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے دو کاموں کا, چاہو تو یہ کر لو, چاہو تو یہ کام کر لو, چاہو تو یہ چیز پسند کر لو, چاہو تو یہ چیز پسند کر لو. دو کاموں کا اختیار دیا ہے. اے اللہ کے نبی کون سے وہ دو کام ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرنی ربی ان یدخل ثلثی امتی الجنۃ بغیر حساب ولا عذاب وبین الشفاعۃ. اللہ نے کہا نبی اگر آپ چاہیں تو آپ کی امت کے دو تہائی حصوں کو بغیر حساب کے بغیر عذاب کے ہم جنت میں ڈال دیں گے, نہ پوچھیں گے نہ تکلیف دیں گے. دو تہائی حصے کو چھوڑ دیا, سب کچھ دین کی خاطر چھوڑ دیا, ہمارے حق میں دعا کر دیں. فجعلنا منہم, تاکہ اللہ تعالی ہمیں انہی میں سے بنا دے جن کے حق میں آپ نے شفاعت کرنی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے او بن مالک, اے ابو عبیدہ, اے معاذ بن جبل, سنو مجھ سے پوچھو شفاعت کس کی ہوگی. شفاعت لمن مات ولا یشرک باللہ شیئا, میرے ہر اس امتی, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, ہر میرے اس امتی کے حق میں قیامت کے میدان میں میری شفاعت ہوگی جو دنیا سے گیا اور اس نے شرک نہیں کیا تھا. کتنے گناہ کیوں نہ ہوں, کتنی غلطیاں کیوں نہ ہوں, لیکن ان کے عقیدے میں رائی کے دانے کے برابر بھی شرک نہیں ہوگا, وہ مشرک نہیں ہوں گے. ان کے عقیدے میں شرک نہیں ہوگا, باقی کتنا بھی گناہ کیوں نہیں ہوں گے, ان کے حق میں میری شفاعت ہوگی اور اس شفاعت پر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. یہ ہے وہ شفاعت کا مسئلہ. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے مستحق بنے تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کو بہتر کرنا ہوگا. عقیدے میں درار آ گئی, عقیدے میں خلل آ گیا تو کوئی شفاعت نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں ہمارا عقیدہ ہے, آپ کو یہ کس نے ہمارے متعلق کہا کہ پیغمبر کی شفاعت کی منکر ہے, نبی کی شفاعت کو نہیں مانتے؟ نہیں نہیں میرے بھائی, ہم مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت ہے, برحق ہے, لیکن ہے کس کے لیے؟ موحدین کے لیے ہے, مشرکین کے لیے نہیں ہے. جس نے شرک کیا, جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کو شریک کیا, کسی فرشتے کو شریک کر لیا, کسی نبی کو شریک کر لیا, کسی ولی کو شریک کر لیا, رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اس کے لیے شفاعت نہیں, اس لیے کہ یہ بندہ مشرک ہے اور مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم کی آگ اس پر واجب کر دی ہے. اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ذریعے بھی شفاعت کرے گا. نیک لوگ صحابہ ہیں, تابعین ہیں, اولیاء اللہ ہیں, محدثین ہیں, جو دیندار لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے, ان کے مقام کو اور بلند کرنے کے لیے جس کو بھی اللہ معاف کرنا چاہے گا اس کے لیے اللہ اپنے اس نیک بندے سے کہے گا تو اس کے حق میں شفاعت کر دے, میں نے معاف تو کرنا ہی ہے اس لیے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے, لیکن جب تو اس کے حق میں شفاعت کرے گا تو اس کے نگاہوں میں تیری جو عزت ہے وہ بڑھ جائے گی, اس کی ہاں مقام بڑھ جائے گا. اس شفاعت کو تو ہم مانتے ہیں, لیکن کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی محدث, کوئی تابعی اپنی مرضی سے کسی کے لیے بھی سفارش نہیں کرے گا. اگر کسی نے کی اس کو اللہ قبول نہیں کرے گا. ولی کیا ہوتے ہیں, محدثین کیا ہوتے ہیں, اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں, جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام قیامت کے میدان میں اپنے باپ کے حق میں شفاعت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جی ہاں کریں گے, لیکن آپ پوچھیں اس شفاعت کو اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا؟ جب ابراہیم اللہ کے سامنے کہیں گے اے اللہ
یہ آج عجیب صورتحال ہے کہ بیٹا جنت میں جائے باپ جہنم میں چلا جائے. اے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے. اللہ ابراہیم پیغمبر کی شفاعت پر کیا ان کے باپ کو معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا. جاؤ جس سے بھی چاہو پوچھ لو. معلوم یہ ہوا اگر کوئی نبی اگر کوئی ولی اگر کوئی محدث اگر کوئی نیک بندہ اپنی مرضی سے کسی کے لیے سفارش کرتا ہے اس کو اللہ قبول نہیں کرتا. جی ہاں اللہ جس کو حکم دے گا جس کے حق میں دے گا اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. یہ وہ صحیح عقیدہ ہے جس کو ذہن نشین کرنا چاہیے. اللہ اس کی فہم عطا فرمائے.
الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار.
یہ ساتھی نے ایک سوال کیا ہے. اگرچہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نماز کے باوجود نماز کے بعد میں ضرور کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر بیٹھوں تاکہ جس ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو وہ سوال کرے. جواب آتا ہوگا تو جواب دوں گا وگرنہ علماء سے رابطہ کرنے کے بعد تاکہ اسی بہانے میرے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے اس لیے بیٹھتا ہوں. کیونکہ خطبے کا ایک وقت ہوتا ہے اور کوشش یہی کرتا ہوں کہ وقت کے اندر ہی خطبہ پورا ہو. ہر آدمی کا اس کے بعد اپنے ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے شیڈول آتا ہے ہوتا ہے اس کے مطابق ساتھیوں نے جانا بھی ہے آنا بھی ہے. اور ساتھی نے سوال کرتے ہوئے شرط لگائی ہے کہ میرے سوال کا جواب آپ دوران خطبہ دیں. چلو آج ساتھی کے اس کہنے پر کبھی جواب دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ جب سے آدمی بالغ ہوتا ہے نماز فرض ہو جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آدمی نے 10 سال بعد یا 20 سال بعد نماز شروع کی. پہلے وہ بے نمازی تھا بے دین تھا دین کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی. اب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جو نمازیں ہماری رہ گئی ہیں ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اس کے لیے جو بالعموم ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے جس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس کا نام قضاء عمری ہے. قضاء عمری رکھا گیا ہے کہ عمر بھر کی جو وہ نمازیں رہ گئی ہیں اس کو کس طرح ادا کیا جائے. تو ایک طریقہ کار یہ نکالا گیا ہے کہ بے نمازی بے دین آدمی جب دیندار بن جائے تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں پڑھے. یعنی ظہر کی نماز ہے نا تو 2 ظہر کی نماز پڑھے, عصر کی نمازیں 2 پڑھے, مغرب کی نماز 2 پڑھے. ایک تو آج کی ہے ایک پچھلی زندگی کی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں. اس طرح جو باقی زندگی ہے پوری زندگی میں اس طرح ڈبل کر کے نمازیں پڑھتا رہے. اس کا نام قضاء عمری رکھا گیا ہے. اس قضاء عمری نماز کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں کچھ بھی نہیں. سیدھی سادی بات یہ ہے کہ جب بے دین آدمی بے نمازی آدمی بد عمل آدمی توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا تو اس توبہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. ان الاسلام یخدم ما کان قبلہ. ایک دیہاتی نے ہاتھ آگے بڑھایا اور نبی علیہ السلام سے کہا ہاتھ یدا کا ابایو کا یا رسول اللہ. ہاتھ آگے بڑھائیں میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام والسلام نے ہاتھ بڑھایا فقبض یدہ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. ہاتھ آگے جو بڑھ چکا تھا اس کو پیچھے کھینچ لیا. نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا اے بھائی تمہارے کہنے پر میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تم نے ہاتھ کیوں پیچھا؟ اس نے کہا پہلے ایک سوال کا جواب دے دیں اس کے بعد پھر میں اپنا ہاتھ آگے بڑھوں گا. وہ سوال کیا ہے کہ آج سے پہلے دنیا کے اندر کوئی ایسے گناہ نہیں جو میں نے نہ کیے ہوں. میں زانی بھی تھا میں چور بھی تھا چوٹی کا بدعمل آدمی تھا معاشرے کے اندر مجھ سے گندا آدمی کوئی نہیں تھا لیکن مجھے یہ بتائیں اگر آج توبہ کروں تو میرے ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ اگر ان گناہوں کا حساب ہو گیا پھر تو میری کمر ٹوٹ گئی میں تو مارا گیا. آپ میرے سوال کا جواب دیں اس کے بعد ہاتھ آگے بڑھاؤں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الاسلام یهدی ما کان قبلہ. آج جب تم توبہ کر رہے ہو سچی توبہ کرو گے توبو اللہ توبۃ نصوحا, خالص توبہ ہونی چاہیے, توبہ نصوحا ہونی چاہیے. خالص توبہ کرو گے تو آج سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا. یہ بات بیان کر کے نبی علیہ السلام بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے اور بشارتیں دے دی کہ جی ہاں گناہ معاف بھی کر دوں گا اور ان گناہوں کو میں نیکیوں میں بھی تبدیل کر دوں گا. تو یہ بے نمازی, یہ بدعمل آدمی اگر آج خالص توبہ کرتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے میں ان کے گناہوں والے رجسٹروں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا, یہ قضائے عمری میں لگا ہوا ہے, یہ محض تکلف ہے, یہ دین اسلام سے قضائے عمری کا کوئی تعلق نہیں, توبہ کر چکا ہے اب آئندہ کے لیے پکا نمازی بن جائے, اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ ایک اعلان ہے مجاہدین لشکر طیبہ کا مرکزی اجتماع جو ہے 3-4-5 نومبر کو مرید کے لاہور میں ہو رہا ہے. جو بھائی بھی اس اجتماع میں جانا چاہتے ہوں وہ آرے بھائی سے رابطہ کر لیں تاکہ زاد راہ کے متعلق